الحمد لله ولي المؤمنين وارث الصادقين صريخ المستصرخين غياث المستغيثين قاسم الجبارين مبيغ الظالمين مدرك الحاربين الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة صاحب المقارب السكينة المدفون بأرض المدينة النبي الأمي المكي المدني القرشي الحاشمي المطلبي الأبطحي البطحي الطهامي الحجازي العربي العبد المؤيد والمحمود الأحمد والنبي الممجد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية القائمة على أعدائهم وغاسبي حقوقهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد جاء في التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
إرشاد پروردگار عالم کا کہ ہم نے انسان کو ملے جلے پانیوں سے پیدا کیا ہے اس لیے پیدا کیا ہے کہ اسے آزمائیں اور اس انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا کے پیدا کیا ہے عزیزان محترم گفتگو کل کی مجلس میں یہاں تک پہنچی تھی کہ ہماری شناخت ہے اسلام اور اس کے بعد ہماری پہچان اور ہماری آئیڈینٹی ہے عقیدہ ولایت اور یہی وہ ولایت ہے جو عقیدہ توحید کو بھی مکمل کرتی ہے اور عقیدہ رسالت کو بھی مکمل کرتی ہے یہی وہ ولایت ہے جو اسلام کو ایک بہترین اور عملی دین کی شکل میں پیش کر کے اسے قابل نفاذ بناتی ہے اگر ولایت سے قطع نظر کر لیا جائے تو پورا کا پورا اسلام ایک ایسے جسم کی شکل میں نظر آئے گا جس میں کوئی روح نہ ہو اور اسی کی طرف ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اپنے ارشادات میں بے شمار مواقع پر مختلف عنوانات سے اشارہ فرمایا ہے کہ نماز بھی اسلام کا ایک رکن ہے روزہ بھی اسلام کا ایک رکن ہے زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک رکن ہے جہاد بھی اسلام کا ایک رکن ہے لیکن ان سب کی روح ہے ہماری ولایت پہ ایمان کا رکھنا اگر عقیدہ ولایت نہ ہو تو نماز بھی جس میں بے روح ہے روزہ بھی جس میں بے روح ہے حج بھی جس میں بے روح ہے زکوٰۃ بھی جس میں بے روح ہے جہاد بھی جس میں بے روح ہے پورا دین پورا مذہب انسان کو اسلامی اعتقادات بھی اس وقت فائدہ پہنچائیں گے جب وہ ولایت کے عقیدے کے ساتھ ہوں, اور اس کا عمل بھی اس وقت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا اور باعث اجر و ثواب بنے گا جب وہ عقیدہ ولایت کے ساتھ ہوں. میں آپ کی خدمت میں یہاں پہ ایک لفظی وضاحت بھی ضروری سمجھتا ہوں. ولایت کا دو طرح سے پروننسیشن کیا جاتا ہے, ایک ہے ولایت واو کے نیچے زیر کے ساتھ, انگریزی میں آپ اسے لکھیں گے تو ڈبلو یا وی اور اس کے بعد پھر آئی, ولایت. اور ایک ہے ولایت واو پر زبر کے ساتھ, ڈبلو اور اس کے بعد پھر اے. تو ولایت اور ولایت ان دونوں میں فرق ہے. اردو میں ہم اس کا تلفظ ولایت ہی کرتے ہیں, لیکن ولایت میں اور ولایت میں معنوی اعتبار سے فرق ہے. ولایت کے معنی ہے دوستی کے, اور ولایت کے معنی ہے حاکمیت کے, سرپرستی کے. غدیر کے میدان میں مولا کائنات کی ولایت کا اعلان نہیں ہوتا, ولایت کا اعلان ہوا تھا.
سبحان اللہ.
یعنی پیغمبر نے علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے یہ نہیں بتایا تھا کہ علی جس جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں. مولا اور ولی یہ دونوں کے دونوں ولایت سے بھی بن کے مشتق ہوتے ہیں اور ولایت سے بھی. یعنی ولی کے معنی دوست کے بھی ہیں اور ولی کے معنی حاکم کے بھی ہیں, سرپرست پیشوا اور امام کے بھی ہیں. قرآن میں ان دونوں معنوں میں لفظ ولی استعمال کیا گیا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کے ولی ہیں, جو اللہ کے دوست ہیں, یہاں پہ ولی دوست کے معنی میں, اللہ سب کا حاکم ہے, کوئی اللہ کا حاکم نہیں. تو جو اولیاء اللہ کہتے ہیں یعنی اللہ کے ولی, اللہ کے دوست, جو اللہ کے دوست ہیں, جو اس کے مقرب بندے ہیں, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان پہ کوئی خوف طاری ہوتا ہے اور نہ وہ حزن اور ملال میں گرفتار ہوتے ہیں.
سبحان اللہ.
تو یہاں پہ لفظ ولی دوست کے معنی میں, لیکن آیہ ولایت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, اللہ تمہارا ولی ہے, اس کے بعد اس کا رسول تمہارا ولی ہے, اور رسول کے بعد مومنین میں سے وہ تمہارے ولی ہیں جن کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. قرآن کی اس آیت میں ولی دوست کے معنی میں نہیں ہے, بلکہ ولی حاکم کے معنی میں. انما ولیکم اللہ, تمہارا حاکم بس اللہ ہے, تمہارا سرپرست بس اللہ ہے, تم پر تصرف رکھنے والا بس اللہ ہے. انما ولیکم اللہ حصر کیا گیا, اور اس کے بعد اگر کوئی تمہارا ولی ہو سکتا ہے ورسولو, تو پھر اس کا رسول تمہارا ولی ہے, تمہارا حاکم ہے, تمہارا سرپرست ہے. اور رسول کے بعد اگر کوئی تمہارا ولی حاکم اور سرپرست ہو سکتا ہے, والذین آمنوا, تو وہ لوگ کہ جو ایمان لائے. کیا ہر ایمان لانے والا ہر ایمان لانے کا ولی ہے؟ ایمان لانے والے کا ولی ہے؟ یعنی ہر مومن ایک دوسرے مومن کا حاکم ہے, ولی ہے, سرپرست ہے, حاکم ہے؟ نہیں. قرآن اسی لیے پہچان بیان کرتا ہے کہ ایمان لانے والوں میں سے ہر مومن ایک دوسرے کا ولی نہیں, بلکہ وہ صاحبان ایمان جن کی شناخت یہ ہے, جن کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے نہیں, نماز قائم کرتے ہیں. نماز پڑھنا اور ہے, نماز قائم کرنا اور ہے. یقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں, اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. اب جب آپ اس کسوٹی پہ تلاش کریں گے تو سوائے ایک ذات گرامی کے کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا. اور وہ کون ہے؟ مولا کائنات، مولیا، مولا متقیان، امیر مومنان، غالب کل غالب، اسد اللہ الغالب، حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ
السلام.
تو تین ولایتوں کا تذکرہ ہے، اللہ کی ولایت، رسول اسلام کی ولایت، اور پھر مولا کائنات کی ولایت. جہاں تک اللہ کا معاملہ ہے، پروردگار عالم نے اپنا اسم ذات اس آیہ کریمہ میں رکھا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اللہ، انما ولیکم اللہ، اللہ کا اسم ذات، اسم جلالہ اس میں. ورسولو، پیغمبر کا نام تو نہیں ہے لیکن پیغمبر کے منصب کا تذکرہ ہے، اس کا رسول. ظاہر ہے کہ پیغمبر کے علاوہ کون ہو سکتا ہے، ہمارے نبی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے، لہذا یہ بھی مشخص. لیکن جب تیسرا مرحلہ ولایت کا آیا تو وہاں پہ نہ نام رکھا ہے اور نہ منصب کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ صفت بیان کی ہے.
سبحان اللہ.
بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ انٹلیکچوئل اور صاحب عقل سمجھتے ہیں، تو وہ انسانوں کو مشورہ دیتے دیتے اللہ میاں کو بھی مشورہ دینے سے باز نہیں آتے. کہ صاحب اگر اللہ نے یہاں پہ علی کا نام رکھ دیا ہوتا تو سارے جھگڑے ختم ہو جاتے، کوئی اختلاف پیدا ہی نہ ہوتا. اس لیے کہ جب علی کا نام ہے صاف صاف، اللہ ولی، رسول اللہ ولی، اور پھر علی ولی. عزیزان محترم، یہ انتہائی چھوٹی فکر ہے جو سمجھے کہ نماز نام کا رکھ دینا یہ فتنے کا سدے باب ہے اور اختلافات کو ختم کر سکتا ہے. اللہ نہیں جانتا تھا کہ ہم نام رکھ دیں گے تو اس سے اختلافات ختم ہو جائیں گے. جی نہیں، نام رکھنا نہ صرف یہ کہ اختلافات کا سدے باب نہیں، نہ صرف یہ کہ جھگڑے کا علاج نہیں ہے، بلکہ نام رکھنا اور اختلافات کو بڑھاوا دینا ہے اور جھگڑے پیدا کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس دور کے مسلمانوں کا مزاج دیکھیے کہ اس آیت کو اپنے اپنے اوپر منطبق کرنے کے لیے کیسی کیسی کوششیں نہیں کی گئی. آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ ولی، رسول اللہ ولی، اور وہ صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں، لہذا 40 دنوں تک باقاعدہ پلان کے تحت، سازش کے تحت، حالت رکوع میں زکات دی جاتی رہی، کرائے کے فقیر اور سائل آتے رہے، انگوٹھیاں لے کے جاتے رہے. 40 دنوں تک یہ کوشش کی گئی مگر آیت نہ اترنا تھی نہ اتری. عزیزان محترم، آیت قیمتی اور سستی انگوٹھی کو دیکھ کے تھوڑی اترتی ہے، آیت تو اللہ کا خلوص، انسان کا خلوص دیکھ کے اترتی ہے کہ اللہ کی راہ میں اس نے جو کچھ دیا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنا قیمتی ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کس دل سے دیا ہے، کس خلوص سے دیا ہے.
نعرہ حیدری، رائے خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات،
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تو جن لوگوں کا یہ مزاج تھا کہ وہ اب آیت کو کھینچ تان کے اپنی شان میں
کنورٹ کر دیں،
جی، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر نام رکھ دیا جاتا علی یہ تمہارا ولی ہے تو یہ فتنے کا سدے باب تھا، اختلاف کا علاج تھا. یقین کیجئے کہ اگر اس میں نام رکھا جاتا تو کتنے علی نام کے اس معاشرے میں پیدا ہو جاتے ہیں. ہر شخص اپنا نام علی بتانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے نام پوری تاریخ میں کچھ نرکش رہا ہو، لیکن فوراً ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے بھی جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارا نام علی رکھا. چنانچہ ہر خاندان میں علی پیدا ہو جاتا، ہر قبیلے میں علی پیدا ہو جاتے، ہر گھر میں علی، ہر بچے کا نام علی رکھا جاتا تاکہ یہ آیہ ولایت ثابت ہو کہ اس کے لیے. تو نام رکھنا یہ فتنے کا اور اختلاف کا سدے باب نہیں تھا، بلکہ پیغمبر اللہ نے صفات بیان کر دیے، اس صفت کی روشنی میں ڈھونڈو تو تمہیں صرف ایک ہی ذات نظر آئے گی، اور وہ کوئی اور نہیں، ابو طالب کا فرزند علی ہے. اسلام پڑھ دے بر محمد والے محمد.
اللہم صلی اللہ محمد والے محمد.
تو اس آیہ کریمہ میں لفظ ولی اور لفظ ولایت حاکمیت کے معنی میں استعمال ہوئی، اور چونکہ یہ دو لفظیں ہیں دو تلفظ کے ساتھ ولایت اور ولایت, اسی لیے جن لوگوں نے علی کی حاکمیت کے پہلو سے اپنے کو بچانا چاہا ہے معنی کی تعبیر کی ہے کہ غدیر میں علی کے دوست ہونے کا اعلان تھا, یعنی ولایت کا اعلان نہیں تھا ولایت کا اعلان تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں, علی کی ولایت کا اعلان تھا یا علی کی ولایت کا اعلان تھا؟ علی کے دوست ہونے کا اعلان تھا یا علی کے حاکم ہونے کا اعلان تھا؟ عزیزان محترم, اسی لیے پیغمبر اسلام نے اس اہتمام سے اعلان کیا تھا, اللہ مولایا, اللہ میرا مولا ہے, انا مولا المومنین, میں مومنین کا مولا ہوں, الا من کنت مولاہ فہذا علی مولا, جس جس کا میں مولا اس اس کا یہ علی مولا. اس سیاق و سباق کے ساتھ, اس ترتیب کے ساتھ, اس طریقے کے ساتھ اعلان کیوں کیا ہے؟ یہ لفظ مولا اور لفظ ولی جس طرح قرآن میں تینوں کے لیے استعمال ہوئی ہے, انما ولیکم اللہ ورسولو والذین آمنوا, توجہ, اسی صورت سے یہاں پہ بھی تین سلسلے بیان کیے, اللہ مولایا, انا مولا المومنین, وعلا من کنتم مولا فہذا علی مولا. ٹھیک ہے, تم مولا کے معنی بدلنا چاہتے ہو, ولی کے معنی بدلنا چاہتے ہو, تو تمہیں اختیار ہے, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کو حاکم کے معنی میں مراد لو, رسول اللہ کو حاکم کے معنی میں مراد لو, اور علی کو دوست کے معنی میں مراد لو. اگر علی کو دوست کے معنی میں مراد دیا ہے تو سب کو دوست کے معنی میں مراد دینا پڑے گا, اور اگر اللہ اور رسول کو حاکم سمجھتے ہو تو علی کو بھی حاکم ماننا پڑے گا. سلام پڑھ دے محمد والے
محمد.
تو محبت بھی روح اسلام ہے, روح ایمان ہے, لیکن ہم جو گفتگو کر رہے ہیں کہ عقیدہ ولایت ہماری پہچان ہے, وہ عقیدہ ولایت واؤں پہ زبر کے ساتھ ہے, حاکمیت کے معنی میں ہماری پہچان, ہماری شناخت, ہمارا امتیاز عقیدہ ولایت ہے, عقیدہ حاکمیت ہے. پیغمبر اسلام صرف اور صرف نماز اور روزے کو دنیا انسانیت تک پہنچانے کے لیے نہیں آئے تھے, صرف اور صرف عبادات کے قوانین بتانے کے لیے نہیں آئے تھے, صرف اور صرف انفرادی طور پہ اچھی زندگی بسر کرنے کا طریقہ بیان کرنے کے لیے نہیں آئے تھے, بلکہ انسان اجتماع میں پیدا ہوا ہے, اجتماع میں رہ کے اس کو زندگی بسر کرنا ہے, معاشرے میں رہنا ہے, لہذا پورے انسانی معاشرے کے لیے ایسے قوانین لے کے آئے تھے جو انسان کی تمام زندگی کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور انسانی معاشرے کو بہترین حکومت فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اہلیت رکھتا ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام اس دین کا نام ہے جس میں اگر عبادت کا تذکرہ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ریاست کا بھی تذکرہ ہے. اسلام میں اگر معاملات بیان کیے گئے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ سیاست کا بھی تذکرہ ہے. جتنے زندگی کے مسائل ہیں, انفرادی انسان کی انفرادی زندگی کا شعبہ, اجتماعی زندگی کا شعبہ, تعلیمی مسائل, تربیتی مسائل, اخلاقی مسائل, سیاسی مسائل, سماجی مسائل, اقتصادی مسائل, جتنے مسائل انسان کی زندگی میں پیش آ سکتے ہیں, جب سے پیدا ہوا ہے انسان اس وقت سے لے کر آج تک جتنے مسائل پیدا ہوئے ہیں اور پیش آئے ہیں, اور آج سے لے کر جب تک انسان رہے گا قیامت تک جتنے مسائل پیدا ہوں گے اور انسان کے سامنے آئیں گے, ان تمام مسائل کا حل اسلام لے کے آیا ہے اور اپنے دامن میں رکھتا ہے. یہ ہے اسلام کی جامعیت, اور اسی پہلو سے اسلام کے ہے خطرہ. تو عزیزان محترم, سیدھی سیدھی بات کہ وہ دشمنان اسلام یا وہ طاقتیں, وہ انسانیت دشمن افراد کہ جو اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے انسانیت کا استحصال کرتے تھے, لوگوں کو اپنا غلام بناتے تھے, انسانوں کی تقدیروں سے کھیلتے تھے, ان کے لیے اسلام کو قبول کرنا کسی بھی قیمت پر ممکن نہیں تھا, قابل برداشت نہیں تھا ان کے لیے کہ وہ اسلام کو اور اسلام کے وجود کو تسلیم کریں.
سبحان اللہ.
اس لیے کہ اسلام خدا پرستی کی طرف بلا رہا ہے, اور اس خدا پرستی کے سائے میں انسان کو پوری زندگی کے لیے قانون دے رہا ہے, کس طرح سونا ہے, کس طرح جاگنا ہے, کس طرح اٹھنا ہے, کس طرح بیٹھنا ہے, کس طرح ملنا ہے, کس طرح جڑنا ہے, کس طرح حقوق ادا کرنے ہیں, کس طرح سے زندگی کا کون سا مسئلہ حل کرنا ہے, پوری زندگی کے مسائل, کیسے فیصلہ کرنا ہے, کیسے لڑائی جھگڑے چکانا ہے, کیسے جرائم کی سزا دینا ہے, حدود, یا پورے آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں آج بھی کون سا ایسا شعبہ ہے زندگی؟ عزیزو مسئلہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، حل پہلے اسلام کے دامن میں. یہ ہے اسلام کی حقانیت، یہ ہے اسلام کی عظمت. اور یہ صرف دعوے نہیں ہیں، اگر کوئی اہل بیت کے اسلام کو دیکھے تو اس میں یہ ساری کی ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں. اور وہی اسلام حقیقی اسلام ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد والے
محمد.
کسی قیمت پہ بھی مفاد پرستوں کے لیے، ارباب حبس کے لیے، ارباب اقتدار کے لیے، ارباب تخت و تاج کے لیے، ارباب ملک و مال کے لیے اسلام کو قبول کر لینا، اسلام کو برداشت کر لینا یہ ممکن نہیں تھا. لہذا سفرائی کی انہوں نے، اور اجتماعی طور پہ جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور اہل بیت سے اسلام کو لیا ہے، یعنی آپ، اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم آج کے دور میں جن لوگوں کو اپنے گرد و پیش پائیں گے ہم انہی سے خطاب کر کے تو کہیں گے. اس وقت سلمان تو نہیں ہے، ابو ذر تو نہیں ہے، مقداد تو نہیں ہے، عمار تو نہیں ہے، یعنی وہ آئیڈیل شیعہ جو واقعاً اسلام چاہتا ہے، علی کے ویسے دوستدار کے جیسے ہونا چاہیے، علی کے ویسے ماننے والے کے جیسے ہونا چاہیے. نہیں ہے تو کم سے کم نام ہی لینے والے صحیح، عزیزان محترم عقیدے کی حد تک صحیح، کم سے کم ولایت کا عقیدہ تو پایا جاتا ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد.
صلی اللہ محمد والے محمد.
یہ اور بات ہے کہ ہم عقیدہ ولایت میں بہت سارے کنفیوزرز میں مبتلا ہیں. جب غدیر کا معاملہ آئے گا تو ہم آپ بڑے لخلخے سے ولایت ثابت کریں گے، لیکن جب امام پردے میں چلے گئے اور وہی ولایت منتقل ہو کے علماء اور فقہاء جامع الشرائط تک آئی تو اب ہمارا بھی وہی نظریہ ہو جاتا ہے جو اہل سقیفہ کا ہے. اسلام پڑھ دے بر محمد والے محمد. علی کے معاملے میں غدیری بن جاتے ہیں، علماء کے معاملے میں سقیفائی بن جاتے ہیں. درا حال ہے کہ ہم نے بلایت فقیہ کو سمجھائی نہیں ہے. بلایت فقیہ یا فقیہ الگ سے کوئی چیز ہی نہیں ہے، فقیہ کا الگ سے کوئی تشخص ہی نہیں اسلام میں، فقیہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں اسلام میں. اگر اہمیت ہے تو اس لیے کہ وہ معصوم کا نائب ہے. اگر اس کی کوئی عظمت ہے تو اس لیے کہ معصوم نے اس کو اپنا نائب، اپنا نمائندہ قرار دیا، اپنی حجت قرار دیا، اور یہ کہہ کے قرار دیا ہے کہ میں اللہ کی حجت ہوں ان علماء پر، اور یہ علماء میری حجت ہے تم پر. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ نہ معصوم کی بات ہے نہ غیر معصوم کی بات ہے، بلکہ صرف بات یہ ہے کہ معصوم نے کسی اپنی حجت قرار دیا ہے، معصوم نے کسی اپنا نمائندہ بنایا ہے. اگر معصوم نے کسی کو بنا دیا، چاہے وہ نص صریح کے ذریعے سے بنایا ہو، نص خاص کے ذریعے بنایا ہو، یا نص عام کے ذریعے سے، معصوم کا جو نمائندہ ہے اس کی اطاعت معصوم کی اطاعت ہوگی، اس کو ٹھکرانا معصوم کو ٹھکرانا ہوگا. اور اسی لیے ہمارے آخری امام نے فرمایا ہے، امام کی توفیق کے جملے ہیں، امام کے یہ جملے، الراد علیہم کالراد علینا، جس نے ان علماء کی ولایت کو ٹھکرایا اس نے ہماری ولایت کو ٹھکرایا، والراد علینا کالراد علی اللہ، اور جو ہماری ولایت کو ٹھکراتا ہے گویا وہ اللہ کی وحدانیت کو اور اس کی ربوبیت کو ٹھکراتا ہے. تو بات غیر معصوم کی ہے، لیکن جا رہی ہے توحید پروردگار تک. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم نے اس کو اپنا نمائندہ بنایا. تو ہمیں ان تمام مسائل کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. یہ ہے عقیدہ ولایت جو ہماری پہچان ہے. لہذا ہم اس بات کو محسوس کریں یا نہ محسوس کریں، عزیزان محترم، یہ سارے پہلو جس کی طرح میں نے ایک ایک جملے میں اشارہ کیا ہے، یہ خود مستقل بیان اور مختلف گفتگو مانگتے ہیں. انشاءاللہ جیسے جیسے موقع ہوگا، جیسے توفیق پروردگار شامل حال ہوگی، کبھی آپ کی خدمت میں آپ تفصیل سے بھی آرائز پیش کروں گا. اس وقت میں موضوع سے دور نہ ہو جاؤں، اس لیے اپنی بات کو سمیٹ کے پھر اپنے مرکز کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو شناخت ہے اس کی وجہ سے ہم اس بات کو محسوس کریں یا نہ محسوس کریں، دشمنوں کی سازش کی زد پر براہ راست ہر دور میں ہمارا وجود رہا ہے اور آج بھی ہم ہیں. بنا بتائیے کہ ہمارا کون سا ایسا قصور تھا جس کی بنیاد پہ ہمیں پوری تاریخ میں قتل کیا گیا، ہمارے خون سے ہولیاں کھیلی گئیں، ہمارے بچوں کے خون سے محلوں کے گارے تیار کیے گئے. آج بھی بغداد میں قصر مستنصریہ کی دیواریں اس ظلم و بربریت کی گواہ ہیں کہ اس کی دیواریں سادات کے بچوں کے خون سے تعمیر کی گئیں. ہمارا کون سا قصور تھا جو ہمیں سولیاں دی جاتی تھی, ہمیں تہ دیغ کیا جاتا تھا, ہمارے وجود کو مٹانے کی اور ختم کرنے کی کوشش کی جاتی تھی؟ میثم کو کس جرم میں سولی دی گئی؟ حجر بن عدی کو کس جرم میں قید رکھا گیا اور آخر انتہائی دردناک طریقے سے قتل کیا گیا؟ یہ جتنے تاریخ میں بڑے بڑے دوستداران علی اور دوستداران اہل بیت گزرے, ان کی خطا کیا تھی, ان کا قصور کیا تھا سوائے اس عقیدہ ولایت کے؟ کون سا ان کا جرم تھا؟ عزیزان محترم, انہیں معلوم تھا کہ اگر ان کے ماننے والے, ان کی ولایت کا اقرار کرنے والے, ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا مشکل مسئلہ پیدا ہو جائے گا, پھر ہم اپنے تخت کو انقلاب سے محفوظ نہیں رکھ سکیں گے,
بے شک
اپنی حکومت کا, اپنے اقتدار کا تحفظ نہیں کر سکیں گے. لہذا ان کے وجود کو بڑھنے سے روکو. تو ہر دور میں ہمیں ظلم کا, ستم کا, بربریت کا, درندگی کا نشانہ بنایا گیا اور ہمیں ختم کرنے کے لیے جتنے وسائل ہو سکتے تھے سب استعمال کیے گئے. دماغ بھی استعمال کیا گیا, سازشیں رچی گئیں, پیسہ بھی خرچ کیا گیا, دولت اور ملک کے خزانے کھول دیے گئے ہمیں قتل کرنے کے لیے, ہمیں مٹانے کے لیے, ہمیں فنا کرنے کے لیے طاقت بھی صرف کی گئی. تین چیزیں ہوتی ہیں, دولت, طاقت اور دماغ. یہ تینوں چیزیں ہمارے وجود کو مٹانے کے لیے پوری تاریخ میں صرف کی گئی ہیں. تو ایسے میں ہونا کیا چاہیے تھا جب ہمیں نہ کسی حکومت کا سہارا, نہ کسی حکومت کی ہمیں سرپرستی حاصل, توجہ, نہ ہمارے مالی حالات اتنے بہتر, تو پوری تاریخ میں جو بادشاہوں نے, چاہے وہ بنی امیہ کا دور ہو یا بنی عباس کا دور ہو یا اس کے بعد کے سلاطین ہوں, یہاں تک کہ ترکیہ کی حکومت نے, یہ سارا کے سارا سلسلہ پوری تاریخ میں ہمیں مٹانے کی کوشش کرتا رہا, تو ہمیں تو مٹ جانا چاہیے تھا, ہمیں تو فنا ہو جانا چاہیے تھا. لیکن آخر وہ کون سی بات ہے کہ جس نے پوری تاریخ میں ہماری حفاظت کی اور ہم موجود رہے, نہ صرف یہ کہ موجود رہے بلکہ جتنا ہمیں مٹانے کی کوشش کی گئی اتنا ہی ہم ابھرتے رہے, پھیلتے رہے, بڑھتے رہے, پوری کائنات پہ چھاتے رہے. آج دنیا کا کون سا ایسا گوشہ ہے جہاں دوستدار علی نہیں موجود ہے, شیعہ آل محمد نہیں موجود ہے؟
محمد والے محمد صلوات,
اللهم صل على محمد والے محمد.
کتنی لاجک کی گفتگو ہے, آپ غور کیجئے, خود سوچئے. مجلسیں اور یہ تقریریں اس لیے نہیں ہوتی کہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا لیا جائے. یہ حقائق ہیں, یہ معارف ہیں, انہیں اپنے دماغ میں رکھیے, بستر پہ لیٹ کے سوچئے, اسباب کو تلاش کیجئے کہ وہ کون سا سبب تھا, وہ کون سی وجہ تھی جس نے پوری تاریخ میں ہماری حفاظت کی. ہمیں کسی کا سہارا نہیں تھا, اگر سہارا تھا تو انہی ائمہ معصومین کا. پوری تاریخ میں ہمیں دو چیزوں نے محفوظ رکھا ہے, ایک ولایت اور دوسرے عزاداری. اور عزاداری بھی لوٹ کے عقیدہ ولایت ہی کی طرف جاتی ہے. عزاداری عقیدہ ولایت کا مظہر ہے جسے ہم انجام دے رہے ہیں. اگر یہ عزاداری نہ ہوتی تو ہم کب کے مٹ چکے ہوتے, کب کے ختم ہو چکے ہوتے, نہ ہمارا مکتب فکر ہوتا, نہ ہمارا ظاہری وجود ہوتا. تو عزیزان محترم, عقیدہ ولایت نے, چاہے وہ مرجعیت کی شکل میں ہو, چاہے وہ عزاداری کی شکل میں ہو, ہماری حفاظت بھی کی ہے اور ہمارے وجود کو بڑھنے بھی دیا ہے. اسلام پڑھنے پر محمد والے اور دشمن اس حقیقت کو سمجھتا ہے. لہذا جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں, جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں ہمارے واسطے ہو رہی ہیں, ہمارے لیے کام کیا جا رہا ہے, ہم پہ ورک ہو رہا ہے. اب کن کن شعبوں میں ورک ہو رہا ہے اسے آپ سوچیے اور غور کیجیے, تجزیہ کیجیے. دشمن کی سازشوں سے واقف ہونا یہ انسان کے شعور کی دلیل ہے. وہ انسان کیا جو دوست و دشمن کی پہچان نہ رکھتا ہو. توجہ, چاہے انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ, اگر ایک انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک فرد کے دشمن کو پہچانے, انفرادی طور پہ اپنے دشمن کو پہچانے اور دوست کو پہچانے, تو ایک قوم کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اجتماعی طور پہ جو اس کے دشمن ہیں ان کو بھی پہچانے,
سبحان اللہ,
اجتماعی دوستوں کو بھی پہچانے, اجتماعی دشمنوں کو بھی پہچانے,
سبحان اللہ.
یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ ہمارا کوئی دشمن ہی نہیں, نہیں آپ ہی کے دشمن ہیں اور سب سے زیادہ آپ کے دشمن ہیں. لہذا دشمن کو پہچانیے, اور دشمن بہت زیادہ ہوشیار ہوتا ہے, کبھی کچی گوٹیاں نہیں کھیلتا ہے کہ وہ آسانی سے کوئی ایسا حربہ آپ کو دے دے کہ آپ پہچان لیے کہ دشمن ہے. نہیں, وہ دشمن دوست کی نقاب پہر کے آتا ہے, آپ کا ہمدرد بن کے آتا ہے اور آپ کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو دشمن جن جن محاذوں سے اور جن جن مورچوں سے ہم پہ حملہ آور ہو رہا ہے, ان محاذوں اور مورچوں کو آپ پہچانیے. میں صرف اشارے کروں گا اور ان جو چار پانچ چھ مجلسیں اور باقی رہ گئی ہیں اس عرصے میں اپنی بات کا لب لباب اور خلاصہ پیش کرنے کی نتیجہ کوشش کروں گا, کنکلوژن پہ پہنچنے کی صحیح کروں گا. عزیزان محترم, سب سے بڑی جو کوشش ہوتی ہے دشمن کی وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی قوم کو علمی اساسے سے محروم کر دیا جائے, تاکہ اس کا شعور سو جائے. جب کوئی قوم اپنے علمی اساسے سے دور ہو جاتی ہے اور اس کا شعور سو جاتا ہے, اس میں اویئرنیس نہیں رہتی, اس کے اندر بیداری نہیں رہتی, تو پھر اس کو غلام بنانا, اس کا استحصال کرنا, اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا, یہ پھر مشکل نہیں رہتا ہے.
بے شک.
لہذا دشمن اگر سب سے پہلے کسی چیز پہ حملہ کرتا ہے تو ہماری آئیڈیولوجی, ہمیں علم سے دور کرنا چاہتا ہے, اور اسی کے مقابلے میں اسلام ہے جو ہمیں سختی سے علم کے مرکز سے متمسک رہنے کی تلقین کرتا ہے. آخر جو پیغمبر اسلام اتنی وضاحت کے ساتھ کرے, انا مدینۃ العلم وعلی بابا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازہ ہیں, اتنی سختی سے. اور اس کے علاوہ دیگر ارشادات ہیں, انشاءاللہ میں بعد کے مجلسوں میں آپ کی خدمت پیاز کروں گا, چونکہ یہ ویک ڈیز ہیں لہذا اپنی بات کو زیادہ پھیلانا نہیں. انا مدینۃ العلم وعلی بابا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازہ ہیں. جب بھی معصوم کوئی حدیث ارشاد فرمائیں تو اس حدیث کو سمجھنے کے لیے اس دور کے حالات کا جائزہ لینا پڑتا ہے. میں علم کا شہر ہوں, پیغمبر نے شہر کی لفظ استعمال کی, تو یہ آج کے دور کا شہر نہیں ہے جس کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے, جس کی کوئی چار دیواری نہیں ہوتی. اس دور کا شہر کہ جس میں شہر کے لیے باقاعدہ ایک چہار دیواری ہوتی تھی, اور اس شہر میں داخلے کے مخصوص راستے ہوا کرتے تھے جو شہر میں داخلے کا دروازہ کہلاتے تھے. جسے بھی شہر میں آنا ہے اس دروازے سے جائے گا. اب جب شہر کے چاروں طرف چہار دیواری بن گئی, چہار دیواری کھینچ دی گئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا شہر ہے اس چہار دیواری کے اندر ہے,
سبحان اللہ,
اور جو کچھ چہار دیواری کے باہر ہے وہ شہر نہیں ہے. توجہ, پیغمبر نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازہ ہیں. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جتنا بھی علم ہے, جتنی بھی معرفت ہے, جتنے بھی حقائق ہیں, جتنے بھی معارف ہیں, وہ ذات محمد والے محمد میں محصور ہیں. اس کے علاوہ اس سے باہر جو کچھ بھی ملے گا وہ جہل ہو سکتا ہے, نقص ہو سکتا ہے, مگر علم نہیں کہلائے گا. اسلام آباد پر محمد والے علم ہمارے درمیان محدود ہے, اور اس علم تک پہنچنے کا وسیلہ اور راستہ علی کی ذات ہے, علی اس کے دروازہ ہیں. اب عزیزو, جیسا شہر ہوتا ہے ویسا ہی عظیم دروازہ بھی ہوتا ہے. کسی بھی شہر کی عظمت کا اندازہ پیغمبر نے بھی حدیثیں مختلف عنوانہ سے انا دار الحکمت وعلی بابوہا بھی کہا ہے, میں علم و حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو چاہے گھر فرض کیجئے، چاہے شہر فرض کیجئے، چاہے محل فرض کیجئے، گھر اور شہر کی عظمت کا اندازہ پہلے اگر کسی چیز سے ہوتا ہے تو وہ دروازہ ہے. جب جانے والا اس شہر میں داخل ہوگا، گھر کے اندر قدم رکھے گا، تب اسے پتا چلے گا کہ کتنا عالیشان گھر ہے، کتنا عالیشان محل ہے. عزیزان محترم، پہلی منزل یہ ہے کہ پہلے اسے دروازے کا سامنا ہے. تو ایک عقل مند انسان، ایک باشعور معمار، ایک اچھا گھر بنوانے والا کبھی ایسا نہیں کرتا کہ عالیشان محل میں معمولی قسم کا دروازہ لگوا دے. جیسا گھر ہوتا ہے عظیم، ویسا دروازہ لگاتا ہے. اس لیے کہ دروازہ گھر کی عظمت کا پتہ دیتا ہے. توجہ. پیغمبر نے کہا انا مدینۃ العلم باریون بابوہا، میری عظمت کو بار میں سمجھنا، پہلے یہ دیکھو کہ دروازہ کتنا عظیم ہے. اور جب دروازے کی عظمت کو سمجھ لو تو رسالت کی عظمت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. میں شہر علی دروازہ. اب مجھے ایک جملہ اور کہنے دیجئے، یہی وجہ ہے جنہوں نے علی کو پہچانا انہوں نے پیغمبر کو پہچانا، اور جنہوں نے علی تک نہ آنا گوارا کیا وہ پیغمبر کو آج تک نہ پہچان سکے. اپنے جیسا رسول کہتے رہے، کبھی رنگینا رسول کی شکل میں پیغمبر کو سامنے لائے اور کبھی اور جہت سے. تو پیغمبر کو وہی پہچانتا ہے جو علی کو پہچانے، علی کے ذریعے سے پیغمبر کا تعارف حاصل کرے. سلام پڑھ دے بر محمد والے. اور جب دروازہ لگتا ہے تو شہر سے یا گھر سے متصل لگایا جاتا ہے. توجہ. شہر میں اور دروازے میں، شہر کی جو دیوار ہے اس میں اور دروازے میں، گھر کی جو دیوار ہے اس میں اور دروازے میں، غائب نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص دروازہ لگائے لیکن دروازے اور دیوار کے درمیان غائب پیدا ہو جائے، تو آپ سب بتائیے کہ یہ دروازہ اس شہر کی یا اس گھر کی حفاظت کر سکے گا؟ نہیں. اس کے لیے سیکورٹی فراہم کر سکے گا؟ اس کو پروٹیکشن دے سکے گا؟ جی نہیں. کبھی بھی کسی طرف سے بھی اس میں چور بھی داخل ہو سکتا ہے، اور ایسے افراد داخل ہو سکتے ہیں کہ جن کی شہر میں مثلا ممانعت داخل ہے کی. توجہ. یعنی غلط افراد کسی بھی وقت داخل ہو جائیں گے. تو دروازہ وہی شہر کے لیے سیکورٹی فراہم کرتا ہے جو متصل لگایا گیا ہو. اب زمانہ ہم سے نہ پوچھے کہ ہم علی کو پیغمبر کے بعد بلا فاصل کیوں مانتے ہیں. جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ میں شہر ہوں، علی دروازہ ہے، تو دروازہ متصل ہوتا ہی ہے. سلام پڑھ دے بر محمد والے محمد. اس کے علاوہ ایک اور لطیف پہلو ہے، اس کی طرف اشارہ کر دوں اپنی بات مختصر، کہ ایک وقت میں ایک ہی دروازہ ہے، لیکن پیغمبر نے جس شہر کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں 12 دروازے ہیں. ہر دور کے لیے ایک الگ دروازہ. توجہ. چنانچہ یہ 12 ائمہ، یہ سب کے سب اسی شہر علم کے دروازے ہیں جس کا دروازہ علی کی ذات ہے. اور اسی حدیث میں یہ مفہوم بھی چھپا ہوا ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. عزیزان محترم، جو لوگ حروف ابجد کے اعداد و شمار سے واقف ہیں، یہاں پہ ایک لطیف پہلو ملاحظہ فرمائیں. میں علم کا شہر، علی اس کے دروازہ، بابہا. اگر آپ بابہا کی عدد کو دیکھیں، بے کے دو ہوتے ہیں، الف کا ایک ہوتا ہے، دو اور ایک. میری ریاضی زیادہ اچھی نہیں ہے، آپ جوڑتے رہیے. بے کے دو، الف کا ایک، تین ہو گئے. پھر اس کے بعد بے کے دو، پانچ ہوئے. پھر ہے کے پانچ، دس ہوئے. الف کا پھر ایک، 11 ہوئے. علی کا نام لے لیا اور 11 کی تعداد کو بابہا میں پوشیدہ رکھا. علی کا نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ علی موجود تھے. اور 11 کی تعداد کو پوشیدہ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ علی کی سلم سے پیدا ہونے والے تھے. سلام پڑھ دے بر محمد والے محمد.
الصلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
لیکن علم اسے ملے گا جو دروازے سے اندر داخل ہو, علم لینے کی کوشش کرے اسے علم نہیں ملے گا جو دروازہ جلانا چاہے, جو دروازے کو توڑنا چاہے. آج مسلمان علم و معرفت کی دولت سے کیوں محروم ہے؟ اس لیے کہ اس نے شہر کو برباد کرنا چاہا ہے, دروازے کو توڑنا اور جلانا چاہا ہے. یہ پیغمبر کے بعد جو انقلابات رونما ہوئے, علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا جا رہا ہے, معصومہ کے پہلو پہ دروازہ گرایا جا رہا ہے, جناب محسن کی بطن مادر میں شہادت واقع ہو رہی ہے, امام حسن مجتبیٰ کے جگر کے 72 ٹکڑے لگن میں آتے ہیں, امام حسین کو 3 دنوں کا بھوکا پیاسا انتہائی مظلومیت کے عالم میں کربلا کے چٹیل میدان میں شہید کر دیا جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ ان دروازوں کو جلانے کی کوشش ہے, توڑنے کی کوشش ہے, ختم کرنے کی کوشش ہے جن کو اللہ نے علم کے شہر میں نصب کیا. اگر پیغمبر سے محبت تھی, شہر علم سے محبت تھی, مدینۃ العلم سے محبت تھی, تو دروازے سے بھی محبت ہونا چاہیے. یہ ممکن نہیں ہے کہ گھر سے محبت ہو دروازے سے نفرت ہو, یہ ممکن نہیں ہے شہر سے محبت ہو دروازے سے نفرت ہو. اگر تمہارے دل میں محبت ہے شہر کی, اگر محبت ہے گھر کی, تو پھر دروازے نے کیا خصوص کیا ہے؟ کیوں دروازہ توڑ رہے ہو؟ کیوں دروازے کو جلا رہے ہو؟ دروازے سے کیوں دشمنی ہے؟ دروازے سے کیوں عداوت پہ آمادہ ہو؟ اگر مسلمان اس سوال کا جواب تلاش کر لے تو اسے اپنی خطا, اپنی غلطی نظر آ جائے گی. اور جب یہ سارے مراحل طے کر لیے تو پھر اگر کوئی اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ مانا کہ یزید ایک وقت میں دیوار سے سر ٹکرا کے تھا, مالی پر حسین مجھے کیا ہو گیا تھا جو میں نے حسین کو شہید کیا؟ اس وقت تو ایسی قساوت, ایسی شقاوت قلبی اس کے وجود پہ طاری تھی کہ ذرہ برابر رحم نہیں آیا, چھوٹے چھوٹے بچوں کے سلسلے. اگر حسین نے بیعت سے انکار کیا تھا تو ننھی سکینہ نے کیا کیا؟ اگر حسین نے بیعت سے انکار کیا تھا تو ششماہ علی اصغر نے کیا قصور کیا تھا؟ اگر حسین نے بیعت سے انکار کیا تھا تو نونحال قاسم نے کیا قصور کیا؟ چھوٹے چھوٹے کربلا کے بچوں کا کیا قصور کیا؟ خاص طور پہ حسین کے سیرے پہ سونے والی بچی ہر مرحلے میں, ہر منزل میں, ہر گام پہ پیاسی ہی دکھائی دی. بازار کوفہ ہو, دربار شام ہو, زندان شام ہو, وہ جو واقعہ جناب ام حبیبہ کا مشہور ہے, یہ خود جناب سکینہ کی پیاس کی دلیل ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات. ایک مقام ایسا تھا جہاں شمر پورے لشکر کو پانی پلا رہا تھا, جانوروں کو بھی سیراب کر رہا تھا. جناب سکینہ کی تشنگی اور پیاس جب انتہا کو پہنچی تو کہا پھوپھی اماں اگر آپ اجازت دیں تو میں شم سے پانی مانگوں. کہا بی بی کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں, شاید اس لیے کہا ہو جناب زینب نے کہ حجت تمام ہو جائے. کہا بی بی کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں. جناب سکینہ ننے ننے قدموں سے آگے بڑھی. کہا شمر میرا جگر پیاس سے, پیاس کی شدت سے کباب ہو رہا ہے, جل رہا ہے, اگر تھوڑا پانی پلا دے تو تیری مشق میں اور تیرے پانی کے ذخائر میں کوئی کمی واقع نہیں. عزیزو شمر خاموش رہا, کوئی جواب اس نے دیا. اگر پانی نہیں دینا تھا پہلے ہی انکار کر دیتا. خاموش رہا, بچی نے اس سکوتوں کا لیتا رہا. شاید اس کی خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی دے. امید بن گئی. جناب سکینہ انتظار میں کھڑی ہوئی ہیں اور شمر ایک ایک کو پانی پلا, یہ سوچ رہی ہے کہ شمر جب اپنے لشکر والوں کو پانی پلا لے گا تو مجھے بھی پانی دے دے گا. لشکر والوں کو پانی پلا چکا, اب جانوروں کو پانی پلا رہا. وہ گھوڑے کے جن کی پیاس کی وجہ سے زبانیں باہر آ گئی تھی ان گھوڑوں کو پانی پلا, جب ان جانوروں کو بھی پانی پلا چکا تو اب مشک لے کر جناب سکینہ کی طرف بڑھا. بچی کی مزید امید بڑھی, حرس بند گئی کہ یقیناً اب شیر پانی ضرور دے گا. لیکن جب قریب آیا تو تاریخ بتاتی یہ واقعہ منزل حمص کا ہے. حدیثو شمر ایک مرتبہ قریب پہنچا, اس نے مشکیزے کا دہانا کھولا اور پورا پانی جناب سکینہ کے سامنے ریگ سارے سرزمین حمص پہ بہا دیا. پانی تھا جو بہ رہا تھا اور سکینہ وا حسینہ وا مظلومہ کہہ رہی تھی. ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا, آواز تھی بابا آپ کے بعد بھی ابھی مظالم کا سلسلہ جاری ہے. شمر نے جانوروں کو پانی پلایا مگر آپ کی چہیتی بیٹی اب بھی پیاسی رہ گئی. اور جب نہیں گے فرات کا رخ کر کے آواز دی, ہوئے چچا میرا سلام قبول کیجئے, آپ پانی لینے گئے تھے واپس نہ آئے. سکینہ کربلا میں بھی پیاسی تھی اور سکینہ اب بھی پیاسی ہے. پانے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ مؤمنین و مؤمنات کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما. جو مشتاقین ہیں جو زارہ سن کو جو زارہ سن مشرف فرما, ہمیں اس وقت دنیا سے لوٹانت کی تیرے محمد والے محمد کی ذات سے راضی نہ ہو جائے. اسلام کو کفر پیدائیں گے فتح و کامیابی مرحمت فرما. علماء اور مراجم کا سایہ ہمارے سر پہ برقرار رکھ. پالنے والے بچے جو کراچی میں اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین اسیر ہیں ان کو رہائی دلوا دے. پالنے والے دشمنوں کے شر سے مومنین کو محفوظ رکھ, ان کے جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما. پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تاجیر فرما. آمین یا رب العالمین. بحق محمد اقبال الطاہرین ماتم سے.